سیدھا کربلا کربلا حق سیدھا راستہ کربلا کربلا ہماری سیدھا کربلا کربلا حق سیدھا راستہ کربلا کربلا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى اہل بیته الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلوات پڑھیں. سورۃ الفاتحہ کی آخری دو آیات ہمارا موضوع ہیں اور ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ہدایت کہ جو انسان ہر نماز میں اللہ سے طلب کرتا ہے, امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد امام کے زمانے میں اس صراط مستقیم کو, یعنی اس اسلام کو جو رسول اللہ کا اسلام تھا, اسے خراب کرنے کی, اس کے چہرے کو بگاڑنے کی کوشش کی گئی. امام حسین نے اس کوشش کو ناکام بنا دیا. بس نتیجہ یہ نکلا کہ امام حسین کا نام اور صراط مستقیم کا نام ایک ہی چیز کے دو نام بن گئے. جتنے بھی چہرے اسلام کے گھڑ کے بنا کے پیش کیے جائیں, کربلا آ کر ان چہروں کے نقش مٹا دیتی ہے. کوئی بھی انسان جو اپنے اندر انسانیت رکھتا ہو, اپنے اندر انصاف رکھتا ہو, تعصب کی وجہ سے اندھا نہ ہو گیا ہو, بزرگان پرستی کا شکار نہ ہو, اپنی عقل سے کام لے, تو اسے حسین سے بہتر رہنما نہیں ملے گا. اور اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے مولا حسین کے بارے میں یہ فرمایا تھا, ان الحسین مصباح الہدا, کہ بے شک میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے. یہ وہی ہدایت ہے جو ہم ہر نماز میں مانگتے ہیں. ہدایتیں فرق نہیں ہوتی, اللہ کے حکم سے رسول رہنمائی کرتا ہے. تو اب وہی رسول جو صراط مستقیم کی ہدایت کرتا ہے, وہی رسول کہہ رہا ہے کہ جو راستہ میں تمہیں دکھانا چاہتا ہوں وہ حسین کی روشنی میں نظر آئے گا. ان الحسین مصباح الہدا وسفینۃ النجاۃ, میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. یہ کشتی کا لفظ کیوں آتا ہے روایات میں؟ کل جہاں سے گفتگو کا سلسلہ رکا تھا, انشاءاللہ ہم آگے بڑھائیں گے, یہ نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کر لوں. یہ سفینۃ النجاح یہ لفظ کہاں سے جڑا ہوا ہے؟ یہ لفظ اس سفینے سے جڑا ہوا ہے جسے قرآن نے حضرت نوح کے قصے میں نجات کی علامت بتایا ہے۔ حضرت نوح کا قصہ قرآن کی مختلف صورتوں میں آیا ہے، ان میں سے ایک سورۃ ہود حضرت ہود علیہ السلام کے نام سے منسوب ہے۔ بہت سارے انبیاء کے قصے ہیں اس سورہ میں، شروع انبیاء کا تذکرہ حضرت نوح سے ہوتا ہے کہ جن کو اللہ نے حکم دیا تھا ایک کشتی تیار کرو، جب وہ کشتی تیار کر رہے تھے لوگ ان کا مذاق بنا رہے تھے، بس اللہ کے نافرمانوں کی عادت ہوتی ہے، خدا جس چیز کو ان کی نجات کے لیے بنا رہا ہو وہ نہ سمجھ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، جس کی قدر کرنی چاہیے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، جو بنا رہا تھا اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا لیکن اس کا مذاق اڑاتے تھے، اس کو تنگ کرتے تھے۔ تو اللہ نے اس امت کی نجات کا جو فارمولا بتایا قرآن میں اور اٹل، وہ فارمولا یہ تھا کہ جب اللہ کا عذاب آئے گا تو صرف وہ بچے گا جو کشتی میں سوار ہو جائے گا، اور اگر کشتی میں سوار نہ ہوا تو اسی کشتی بنانے والے نوح کا سگا بیٹا بھی ہوا عذاب سے نہیں بچ سکے گا۔ اس کشتی بنانے والے نوح کا، اس 950 سال اللہ کے حکم پر لوگوں کو دعوت دینے والے کا سگا بیٹا بھی ہوا تو اللہ اس کا لحاظ نہیں کرے گا۔ اس بات کو سمجھیے گا، ایک اور نقطہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ پس قرآن سے ہمیں کیا پتا چلا کہ نسب جتنا بھی اونچا ہو، نسب جتنا بھی اونچا ہو اگر حسب صحیح نہ ہو تو وہ نسب کام نہیں آتا، وہ نسب کام نہیں آ سکتا، وہ نسبتیں کام نہیں آ سکتی۔ یہ قرآن کا فارمولا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب عذاب آیا تو اپنے بیٹے کو دیکھا کہ وہ کشتی میں نہیں آیا۔ قرآن کریم نے صراحت کی ہے کہ حضرت نوح کو پتہ نہیں تھا کہ میرا بیٹا ایمان نہیں لایا، شاید یہ ایسا چالاک تھا کہ ابا کو دھوکہ دیا ہوا تھا، اندر سے بے ایمان تھا اوپر سے ایماندار بنا ہوا تھا۔ اس لیے کہ اللہ نے جب حضرت نوح نے اپنے بیٹے کی بڑے ادب کے ساتھ سفارش کرنے کی کوشش کی، اللہ تبارک و تعالی نے کہا نوح اس چیز کے بارے میں مجھ سے بات نہ کر جس کا تجھے کچھ بھی علم نہیں ہے۔ اور وہ چیز کیا تھی؟ حضرت نوح کے بیٹے کا ایمان والا نہ ہونا۔ اور آپ توجہ کریں، حضرت نوح کی آزمائش بھی عجیب ہے، اتنی لمبی عمر دعوت دیتے رہے قوم کو، اور جو گھر والی ہے بیوی ہے وہ کھلم کھلا بے ایمان ہے، یعنی ایمان نہیں لائی حضرت نوح پر۔ دو عورتوں کا ذکر آیا ہے قرآن میں، دو نبیوں کی بیویوں کا، کہ جن کو اللہ نے یہ کہا کہ اللہ ان نبیوں کی بیویوں کی مثال دیتا ہے کافروں کی مثال بنا کر، سورہ تحریم میں ہے، ضرب اللہ مثلا للذین کفر امرأت نوح وامرأت لوط، اللہ مثال دیتا ہے ان لوگوں کی جنہوں نے کفر اختیار کیا، کس کی مثال دیتا ہے؟ نوح کی عورت کی اور لوط کی عورت کی، کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، یہ دونوں عورتیں ہمارے دو صالح بندوں کے ماتحت تھی، یعنی ان کی بیویاں تھیں۔ لیکن کیا ہوا؟ فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا، کچھ بھی ایک ذرہ بھی یہ دونوں اللہ کے بندے ان بیویوں کے کام نہ آ سکے. یعنی نبی کی بیوی ہونا اگر نبی کے راستے پر نہ ہو، توجہ فرما رہے ہیں، فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا، یہ دونوں اللہ کے نبی اپنی بیویوں کے کچھ بھی کام نہ آ سکے. وَقِيلَ ادْخُلَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، اور اللہ کی طرف سے کہا گیا کہ تم دونوں بھی انہی کے ساتھ آگ میں داخل ہو جاؤ جو آگ میں داخل ہو رہے ہیں، یعنی جہنم میں. اللہ کا قانون مذاق نہیں ہے، اللہ کا قانون بدلتا نہیں ہے. یہ پہلے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ دیکھیں، ایک اگر خدمت گزار نے کسی آقا کی بہت خدمت کی ہو، 50 سال خدمت کی ہو، وہ کوئی سفارش کرے، سفارش اس آقا کے اقدار کے خلاف ہو، اس کے معیارات کے خلاف ہو، تو کیا کرتے ہیں؟ عام طور پر دنیا میں یہ ہو جاتا ہے کہ تو نے میری اتنی خدمت کی ہے، چلو یہ چھوڑ دیتا ہوں. اللہ ایسا نہیں کرتا. حضرت نوح نے 50 سال نہیں کی تھی، 100 سال نہیں خدمت کی تھی، 950 سال قرآن نے بتائے ہیں، پھر بھی اللہ نے اپنے بیٹے کے بارے میں سفارش نہیں سنی. اور یاد رکھیے، اب آیات پڑھوں گا تو بات لمبی ہو جائے گی. حضرت نوح نے جب سوال کیا، دیکھیے نبی سوال کر رہے بیٹے کو غرق ہوتا دیکھ کر، ادب دیکھیے. یہ نہیں کہا یا اللہ 950 سال میں نے خدمت کی ہے اور میرا بیٹا غرق ہو رہا ہے، جیسے بعض خطیب قیامت کے دن کے منظر بیان کرتے ہیں. قیامت کا منظر قرآن سے دیکھیے. عذاب آیا، بیٹا ہے. حضرت نوح کو نہیں پتا اس کا مسئلہ کیا ہے. وہ سمجھے اللہ نے تو وعدہ کیا تھا کہ صرف بیوی میں غرق ہونا ہے، یہ تو بچہ بھی غرق ہو رہا ہے. بیوی کا پتا تھا، لہذا بیوی کے بارے میں اللہ سے دعا بھی نہیں مانگی. نبی کو جب پتہ چل جائے کہ یہ خدا والی نہیں ہے، تو پھر نبی اس وجہ سے لحاظ نہیں کرتا کہ بیوی ہے. بیٹے کا حضرت نوح کو نہیں معلوم تھا، دعا مانگی اللہ سے. دعا کا ادب دیکھیے، کہنے لگے ان نبنی من اہلی، اے اللہ بے شک میرا بیٹا، ایک ایک لفظ قابل غور ہے، بے شک میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے، یعنی میرے اہل بیت میں سے ہے. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقِّ، اور بے شک تیرا وعدہ بھی حق ہے. یہ نہیں کہا میرے بیٹے کو چھوڑ دیجئے، میرے بیٹے کو عذاب نہ ہو. ڈائریکٹ ادب، یعنی ادب کے لحاظ کی وجہ سے ڈائریکٹ بات بھی نہیں کر رہے. یہ بیٹا میرے اہل میں سے ہے، تیرا وعدہ برحق ہے، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا تھا نوح تیرے اہل بچ جائیں گے. اب کہہ رہے تیرا وعدہ بھی برحق ہے. وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تیرا فیصلہ کبھی غلط ہونا تو دور کی بات، تو سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. بس میں تھوڑی سی بات کر رہا ہوں، یہ غرق ہو رہا ہے میرا بیٹا. اللہ کا جواب سنیے. قَالَ يَا نوح، اللہ نے فرمایا اے نوح، اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، یہ تیرے اہل بیت میں سے نہیں ہے، سگا بیٹا ہے، یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے. اسلام کا قانون یہ ہے کہ نبی کا سگا بیٹا بھی نبی کے راستے پر نہ چلے تو نبی کے اہل بیت سے نکال دیا جاتا ہے. اور سلمان فارسی بھی آ کر دور سے دین کو سینے سے لگا لے تو اس کو بھی سلمان و منا اہل البیت کہہ دیا جاتا ہے. سلمان بنو ہاشم تو دور کی بات قریش سے بھی نہیں تھے، فارس تھے، ایران سے آئے تھے، لیکن مقام وہ پایا کہ کہا گیا سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں. اور اگر بندہ ٹھیک نہ ہو تو بیٹا ہی کیوں نہ ہو نبی کا. قرآنی نظریہ یہ ہے، چاہے من گھڑت نظریے کچھ اور کہتے ہیں. اللہ نے فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک، پھر سبب بتایا کیوں نہیں، کیوں تیرے آل سے نکل گیا ہے، اللہ نے نکال دیا ہے. انہ عمل غیر صالح، یہ عمل غیر صالح ہے، یعنی یہ بد عمل ہے، یہ بدکار ہے، یہ تیرے اہل بیت میں سے نہیں ہو سکتا. اور پھر کیا فرمایا، اے نوح اس چیز، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، تو اس چیز کے بارے میں سوال نہ کر جس کے بارے میں تجھے کچھ علم نہیں ہے. الفاظ بڑے سخت ہیں، قرآن کے لفظ ہیں، اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو. انی اعذک ان تکون من الجاہلین، نوح میں اللہ تجھے نصیحت کر رہا ہوں، یہ کام کر کے جاہلوں میں سے نہ ہو جانا. عجیب نہیں ہے، یہ اللہ ہے، یہ خدا کا جلال ہے. قرآن کا حصہ کیوں بنایا، تا قیامت جو خدا کے قانون کا اٹل ہونا دیکھنا چاہتا ہو اور کسی اور دھوکے کا شکار ہونے سے بچنا چاہتا ہو وہ اللہ کی کتاب میں یہ واقعہ پڑھ لے. جیسے ہی اللہ نے یہ فرمایا، حضرت نوح نے فوراً خدا سے معافی مانگی اور کہا کہ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں وہ سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں. کتنا عظیم نبی ہے، 950 سال خدمت کرنے والا. وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لِي، اور اگر یہ جو میں نے غلطی کی ہے تو نے میری مغفرت نہ کی، وَتَرْحَمْنِي، اور اگر تو نے مجھ پہ رحم نہ کیا، لَأَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. یہ ہے نبی، جس کی جتنی معرفت پروردگار زیادہ ہے اتنا اس کے خوف سے کانپتا ہے. تو جتنا خدا کے بارے میں کم جانتا ہے اتنا اکڑتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں، اب دیکھیے، اب سمجھ میں آئے گا رسول اللہ کیوں راتوں کو اٹھ کر روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، کانپتے ہیں اللہ کے خوف سے. گناہ نہیں ہے، اس کی عظمت اتنی ہے. ساری محنت کرنے کے بعد، اللہ کے حکم بجا لانے کے بعد کیا عرض کرتے ہیں امام سجاد، امام کی دعائیں پڑھیے. ان سے بڑھ کر کس نے دین خدا کی خدمت کی ہوگی، کس نے ان سے بڑھ کر قربانیاں دی ہوں گی، لیکن کیا کہتے ہیں، ہم کچھ نہ کر سکے، تیرا حق ادا نہیں ہو سکتا. یہ ہے کمال معرفت. جب اس کی عظمت کو دیکھتے ہیں تو اپنے کام بہت چھوٹے لگتے ہیں، کیونکہ اس کی عظمت بہت زیادہ ہے. توجہ فرما رہے ہیں، کیونکہ اس کی عظمت اتنی زیادہ، ان کے کام عظیم ترین ہے، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی مقابلے کی سوچ نہیں سکتا. لیکن جب یہ خود اس کو دیکھتے ہیں، انہیں اپنے کام حقیر لگتے ہیں، وہ بہت عظیم لگتا ہے، اور ان کو یوں احساس ہوتا ہے جیسے اس کا حق ادا نہیں ہوا. اور اسی کو یہ دعاؤں میں اپنا گناہ بھی کہتے ہیں، گناہگار نہیں ہیں. کیوں کہتے ہیں، کیوں استغفار کرتے ہیں، اسی سبب سے جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. ورنہ وہ جو ہمارا گناہ ہوتا ہے اس گناہ سے یہ پاک ہیں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. بس یہ واضح ہوا، یہ واضح ہوا کہ قیامت کے دن نبی کے پیچھے چلنا، نبی کی اطاعت کرنا، اگر یہ نہیں ہے تو نسبت جتنی بھی قریبی ہو کام نہیں آئے گی. بیٹا ہونا کام نہیں آئے گا، بیوی ہونا کام نہیں آئے گا. اب یہ بات اگر آپ کے ذہنوں میں واضح ہے تو توجہ سے ایک اور بات سن لیجیے، اور یہ بات ان کو سنانے کے لیے ہے قرآن سے، جو کہتے ہیں حسین نے خطا کی. جو کہتے ہیں نعوذ باللہ حسین باغی تھے. فتویٰ لکھا, فتویٰ عربی زبان میں عربی کا لفظ ہے, اس کا معنی ہوتا ہے علمی رائے, یعنی علم پر مشتمل, حقائق پر مشتمل, جو میں جانتا ہوں یہ رائے دے رہا ہوں. فتویٰ دیا کیا, حسین اپنے نانا کی شریعت کی تلوار سے قتل ہوا ہے. جو یہ بات کریں اس سے ملتی جلتی بات کریں ان کے لیے جواب آپ کو انہی آیات کے ذریعے بتانا چاہتا ہوں جو ابھی ابھی میں نے حضرت نوح کے قصے کی آپ کے سامنے تلاوت کی. ذہن آمادہ ہے؟ اگر کوئی کہے حسین نے اپنے نانا کی شریعت کے خلاف کیا ہے, اگر کوئی کہے, آپ اس سے ایک سوال کریں گے, آپ اس سے کہیں گے ہمارے سوال کا جواب دے دو ہم تمہاری بات مان لیں گے, ہم نے اللہ کی کتاب میں یہ پڑھا ہے. حسین تو نواسے ہیں, رسول اللہ بیٹا ہی کہتے تھے لیکن ہیں نواسے, حسین تو نواسے ہیں, ہم نے قرآن میں یہ پڑھا ہے کہ نبی کا نواسا نہیں سگا بیٹا بھی ہو اگر نبی کے رستے پر نہ چلے تو جہنمی ہے. نبی کا سگا بیٹا بھی ہو اگر نبی کی شریعت کے نبی کے حکم کے خلاف ہو تو وہ جنت میں نہیں جائے گا جہنم میں جائے گا. نبی بھی سفارش کرے تو اللہ نہیں چھوڑے گا. ہمیں تم یہ بتا دو اگر نبی کا بیٹا بھی نافرمان بیٹا جنت میں جا بھی نہیں سکتا تو یہ بتا دو یہ حسین جنت کا سردار کیسے بن گیا. حسین جنت کا سردار کیسے بن گیا اپنے نانا کی شریعت کی خلاف ورزی کر کے. یہ شیعہ کتب میں نہیں ہے, یہ فقط شیعہ کتب میں نہیں ہے, اہل سنت کتب بھری پڑی ہیں اور اہل سنت کے وہ علماء کہ جن کے دلوں میں کم یا زیادہ محبت اہل بیت کا چراغ جل رہا ہے وہ سینے ٹھنڈے کرتے ہیں اس حدیث کو سنا کر, چاہے سننے والوں میں سے کچھ کو پسند نہ بھی آئے. اور وہ حدیث کون سی ہے؟ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ, حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. ہمیں تو قرآن نے بتایا ہے اور قرآن نہیں بدل سکتا, ہمیں قرآن نے بتایا ہے کہ نبی کا نافرمان بیٹا بھی جہنمی ہے. بس تم بتاؤ اگر حسین نافرمان ہے اپنے نانا کا تو سردار جنت کیسے بنا ہے. ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھے محمد والے. ایک اور بات کا اضافہ کر دوں, یہ بھی کتب اہل سنت کی روایات میں ہے کہ اللہ کے رسول کو اللہ کے فرشتے نے بتایا تھا کہ یہ نواسا جس سے آپ اتنی محبت کرتے ہیں اسے پیاسا کربلا نامی سرزمین میں ذبح کیا جائے گا. یہ موجود ہے, علماء اہل سنت بھی بیان کرتے اپنی کتابوں سے. اب ذرا توجہ فرمائیے گا تاکہ بات سمجھ میں آئے. ایسی باتیں کرنے والوں سے یہ بھی کہیے کہ جو اللہ اپنے نبی کو فرشتہ بھیج کر یہ بتا سکتا ہے کہ حسین کربلا میں قتل کیے جائیں گے, وہ اللہ اپنے نبی کو یہ نہیں بتا سکتا کہ حسین کو کربلا جانے سے روک دینا, کربلا جا کے حسین خطا کریں گے. کسی جھوٹی حدیث میں بھی یہ نہیں آیا کہ رسول اللہ نے امام حسین کے بارے میں کہا ہو حسین غلطی پر ہوگا کربلا میں جا کر. یہ تمہارے درباری ملا کا فتویٰ ہے. رسول اللہ کا فتویٰ واضح ہے, قرآن کا فتویٰ بھی واضح ہے. صلوات پڑھیے محمد والے. جہاں تک ہم کل پہنچے تھے, بات ہو رہی تھی ہدایت کی. ہدایت وہ چیز ہے جو اللہ اس پوری کائنات میں کی چیزوں میں سے اپنے بندے کے لیے سب سے زیادہ ضروری سمجھتا ہے. اسی لیے ہر نماز میں دو بار ہدایت مانگنے کا حکم ہے, اور کسی کو استثناء نہیں ہے. ایک ادنا امتی سے لے کر اللہ کے رسول تک, اہل بیت اطہار کا ہر فرد جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے اہدنا الصراط المستقیم. اس ہدایت کے مفہوم میں چند چیزیں چھپی ہوئی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جو ہمیں بتا چکا ہے, جتنی ہدایت دے چکا ہے, اس پہ ثابت قدم رکھ, اور جو ابھی تک ہمیں پتہ نہیں ہے اس کی ہمیں ہدایت فرما. اور یہ بات وہی ہے جو دوسری جگہ قرآن میں کہی گئی. میں نے عرض کیا تھا اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا, اور اے رسول کہیے اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. کل جو سوال پوچھا تھا وہ یہ تھا کہ ایک دفعہ قرآن کہتا ہے ہدل للناس, یہ آیت کہاں پر ہے؟ وہ جو آیت ہے سورہ بقرہ کی, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, روزوں کے فرض ہونے کی جو آیت ہے اس سے ایک آیت چھوڑ کر اگلی آیت کیا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, ماہ رمضان وہ ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا. پھر قرآن کا اللہ تعارف کرواتا ہے, یہ قرآن کیا ہے؟ ہدل للناس, یہ سب لوگوں کے لیے ہدایت. لیکن سورہ بقرہ کے بالکل آغاز میں کیا فرمایا؟ ہدل للمتقین. تو سب لوگ تو متقین نہیں ہوتے, تو پھر ان دونوں ہدایتوں میں کیا فرق ہے؟ توجہ فرمائیے. یہ جیسے سیڑھی ہوتی ہے نا, پہلے ایک درجہ پہلی سیڑھی پھر دوسری سیڑھی, اسی طرح یہ دو سٹیپس ہیں. پہلا سٹیپ کیا ہے مثال سے سمجھیے. فرض کریں میں کراچی شہر میں نیا آیا ہوں اور راستے نہ جانتا ہوں, تو میں ملیر کینٹ سے, فرض کریں کہ یہ گوگل میپس بھی نہیں ہے کیونکہ ابھی تو یہ بہت سارا کام کر دیتا ہے, تو میں راستہ پوچھوں کہ مجھے جناب مسجد جعفریہ ملیر کینٹ سے مجھے امام بارگاہ شریکت الحسین جانا ہے, تو جس سے میں پوچھوں گا وہ کیا کرے گا؟ وہ مجھے راستہ بتائے گا. اس راستہ بتانے کو ہدایت کہتے ہیں. راستہ بتانے کو ہدایت کہتے ہیں. لیکن دنیا کا سب سے بہترین ہادی مجھے راستہ بتا دے, میں چلوں ہی نہ, میں چلوں ہی نہ, میں ساتھ والی مارکیٹ میں گھس جاؤں شاپنگ کرنے لگوں. ہادی نے اپنا کام کر دیا. آپ کہیں گے مولانا کی کیا بات ہے, ادھر مجلس پڑھنی تھی شاپنگ کرنے گھس گئے, راستہ بھی بتا دیا گیا تھا. یہ جو راستہ دکھا دینا ہے یہ ہدل للناس ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جو بھی قرآن اللہ کے نبی سے سنے گا یا قیامت تک جو بھی اس کو پڑھے گا اسے راستے کا پتہ چل جائے گا. چلے یا نہ چلے اب یہ اس کی مرضی ہے. لہذا قرآن مجید کے بارے میں بڑی بڑی قرآن کے خلاف باتیں لکھنے والے شاید ہم سے زیادہ قرآن کے ایکسپرٹ ہوں. ڈاکٹریٹ کیا ہو قرآن کے بارے میں، پتا ہے قرآن نے کیا کہا ہے؟ قرآن یعنی اللہ، اللہ نے کیا کہا ہے، کیا چیزیں خدا کو پسند ہیں، کیا چیزیں خدا کو ناپسند ہیں، پتہ چل جائے گا. خدا کی پسند اپنی پسند بنائے یا نہ بنائے اس کی مرضی ہے. چلے گا کون؟ اب یہ اتنی اہم بات ہے قرآن کی کہ یہ قانون خدا کا ہمارے ذہنوں میں اگر واضح ہو جائے تو ہمیں قرآن کی بہت ساری ایسی آیات واضح ہو جائیں گی کہ جن کے بارے میں عام طور پہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ کیا مطلب ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے. کیونکہ اس کے ظاہر سے کیا لگ رہا ہے، ہمارا کیا قصور ہے، ہمارا کیا قصور ہے؟ روز قیامت اگر اللہ جہنم میں ڈالنے لگے گا، دنیا میں موجے کرو، جب قیامت کے دن اللہ پکڑنے لگے گا ہم کہیں گے یا اللہ تو نے کیا تھا، تو نے تو مجھ سے یہ سارے کام کروائے تھے، اب تو ہی مجھے جہنم میں ڈال رہا ہے. یہ تو نے قرآن میں کہا ہے میں تو رائی برابر بھی ظلم نہیں کرتا، یہ تو ظلم ہے. پھر کیا مطلب ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے ہدایت کیا کرنے سے ملے گی، ہدایت کس چیز کا نتیجہ ہے، یا میں اس طرح کہوں تاکہ فرق ہو جائے، وہ جو پہلی ہدایت ہے اس کو میں ہدایت ہی کہوں گا، ہدی للناس کو، اور وہ جو ہدی للمتقین والی ہے اس کو میں توفیق نام دیتا ہوں. کس چیز کی توفیق؟ اس راستے پر چلنے کی توفیق جو نبی نے دکھایا ہے، جو قرآن نے دکھایا ہے. یہ بہت اہم موضوع ہے، سمجھیے گا. آج بھی بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جو جبر کے قائل ہیں، ہمارا کچھ نہیں ہے، جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے. یہ عجیب و غریب قسم کا نظریہ بھی بنو امیہ کے دور میں امت میں عام کیا گیا ان کے درباری ملاؤں کے ذریعے سے، تاکہ امت کیا سمجھے کہ یہ بدکاریاں بنو امیہ نہیں کر رہے، یہ تو اللہ کرواتا ہے. حسین کو کس نے قتل کروایا؟ اللہ نے. یزید کو کس نے تخت پر بٹھایا؟ اللہ نے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ قُلِ اللَّهُمَّ، ان کے خطیب یہ والی آیت ضرور پڑھتے ہوں گے. کون سی آیت؟ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، اے رسول کہیے اے اللہ، اے بادشاہت کے مالک، تُؤْتِ الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، تو جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے. اب سوچیں آپ، یزید کو بادشاہت کس نے دیے؟ سمجھنے والی آیات، سمجھنے والی آیات. یضل من یشاء ویہدی من یشاء، جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت کر دیتا ہے. راز کیا ہے؟ قانون سمجھیے. اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے اے رسول، آپ کے ذمے صرف پیغام پہنچانا ہے. آپ سے اسی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہم کریں گے. یہ قرآن نے کہا ہوا ہے وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلُوا إِلَيْهِمْ، جن کی طرف ہم نے رسول بھیجے تھے یقیناً ہم ان سے سوال کریں گے کہ جو نبی آیا تھا تم نے کیا کیا. وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور وہ رسول جن کو ہم نے بھیجا تھا ان رسولوں سے بھی ہم سوال کریں گے. قیامت کی عدالت بڑی عجیب عظیم عدالت ہوگی. سوالوں کے جواب دینے کے لیے ہر ایک کو، حتیٰ کہ انبیاء کو، اللہ تبارک و تعالی بلائے گا. ایک بات ذہن میں آ گئی، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ سے سوال کرے گا. یہ سورۃ المائدہ کا آخری حصہ، آخری چند آیات. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور جب اللہ کہے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا، اتخذونی وامی الہین من دون اللہ، اللہ کے علاوہ تجھے، مجھے اور میری ماں کو بھی معبود بنا لو. اللہ کو پتہ ہے عیسیٰ نے نہیں کہا، لیکن اس عدالت میں نبیوں سے بھی پوچھا جائے گا. خرابی کس نے کی ہے؟ امت نے. لیکن اس عدالت میں سوال نبی سے بھی کیا جا رہا ہے جس کا کوئی تعلق نہیں ہے، امت نے پیچھے کیا خرابی کی ہے. اسی طرح کی ایک بات چھٹے امام تک پہنچی، امام کو بتایا گیا کچھ لوگ جو کہتے ہیں ہم آپ کو مانتے ہیں وہ آپ کی ربوبیت کے قائل ہیں. امام نے ایسا کہنے والوں پر لعنت کی اور جملہ کیا بولا کہ خدا کی قسم بہتان اس نے لگایا ہے اور قیامت کے دن جواب مجھے دینا پڑے گا. یہ کہاں سے کہا امام نے؟ اسی حضرت عیسیٰ والے سوال سے، چونکہ قرآن سے بولتے ہیں وہ. حضرت عیسیٰ کا تو کوئی قصور نہیں نا، امت نے کہا یہ اللہ کا بیٹا ہے، لیکن اللہ قیامت کے دن عیسیٰ سے، قرآن بتا رہا ہے، عیسیٰ سے پوچھے گا تو نے کہا تھا ان سے. اس لیے یہ وارث قرآن کیا کہہ رہے ہیں کہ خدا اس پہ لعنت کرے، اس نے بہتان لگایا ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ مجھ سے سوال کرے گا، مجھے جواب دینا پڑے گا. یہ قیامت کی عدالت عجیب عدالت ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے. ہدل للناس کا نام میں رکھ رہا ہوں ہدایت، ہدل للمتقین کا نام رکھ رہا ہوں توفیق، تاکہ سمجھ میں آ جائے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں یہ سمجھایا ہے کہ ہمارے رسول کے ذمے صرف پیغام ہمارا تم تک پہنچا دینا ہے. اس جو یہ راستہ جو ہمارا رسول تمہیں دکھا رہا ہے، یہ صراط مستقیم جو ہمارا رسول تمہیں رہنمائی کر رہا ہے، اس پر چلنے کی توفیق کس کو دوں گا؟ اہم سوال ہے، ہم میں سے ہر ایک سے مربوط ہے. بہت سادہ جواب، اس پر چلنے کی توفیق اسے دوں گا جو خود میری طرف آنا چاہے. متقین کا معنی یہی ہے. جب قرآن بتائے گا راستہ سب کو پتا چل جائے گا، چلے گا وہ جو چلنا چاہتا ہے، شاپنگ نہیں کرنا چاہتا، جو وقت پر اس راستے پر چل کر جو منزل طے کی گئی ہے وہاں اس منزل پر پہنچنے کا ارادہ رکھتا ہے، اور جو منزل کو بھول کر وہیں پہ آئس کریمیں کھانا شروع ہو جائے اور راستے پر چلے ہی نہ. اے رسول آپ بھی تڑپتے رہے، اس کو توفیق نہیں ملے گی اس راستے پر چلنے کی جو خود بیزار ہے. اور واضح کرتا ہوں، اللہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں نے نبی بھیج کر تمہاری ہدایت کا بندوبست کر دیا ہے، لیکن جو اگلا درجہ ہے، جو اگلی سیڑھی ہے، اس پر چڑھنے کی توفیق تب دوں گا جب تمہارے اندر اہلیت دیکھوں گا. آج اگر یہ بات میں واضح کر پاؤں قرآن کی بیسیوں آیات آپ پر واضح ہو جائیں گی. توجہ کیجئے رسول اللہ، اگر میں آپ سے سوال کروں کہ اللہ کا رسول جتنے لوگ، فرض کریں اللہ کا نبی مکے میں ہے، آپ سے سوال کروں اللہ کا رسول سب مکے والوں کی ہدایت کی خواہش رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ جی رکھتا ہے، ورنہ پتھر کھا کر بھی دعائیں نہ مانگتے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ طائف جا کر دعوت دی، طائف کے سرداروں نے، جو طائف کے لوفر قسم کے بدماش لڑکے تھے، ان کو پیچھے لگایا، اسے اتنا مارو کہ آئندہ واپس آنے کا نام نہ لے. لوفر لوگ کیسی حرکتیں کرتے. انہوں نے رسول اللہ کو اس قدر پتھر مارے کہ لباس بھی اور نعلین بھی خون سے بھر گئے تھے. اللہ نے فرشتہ بھیجا، حکم دیا فرشتے سے کہ میرے نبی سے جا کر کہو اگر وہ چاہے تو یہ جو پہاڑ ہے جس کے دامن میں طائف ہے، اس پہاڑ کو اٹھا کر اس شہر پر دے مارا جائے، جیسے اللہ نے بعض بستیوں کے ساتھ کیا ہے. لیکن یہ رسول بدن خون سے بھرا ہے، میرے جیسے کو کوئی تھوڑی سی توہین کر دے شاید ساری رات بیٹھ کے بدعائیں کرتا رہوں، ہمارے مزاج ایسے ہیں. لیکن رحمت للعالمین کو دیکھیے، بدن زخمی ہے، زخم تازہ ہیں، پتھروں کے زخم بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں. پتھر کھا چکا ہے، بدن پہ نیل پڑے ہوں گے. فرشتے سے بات کرنے کی جگہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے، اے اللہ میری قوم کی ہدایت کر، یہ مجھے نہیں پہچانتا. اتنا بڑا ہمدرد. بس یہ کس لیے میں نے آپ کو بتایا؟ رسول تو اپنے دشمنوں کی بھی ہدایت چاہتا ہے، لیکن ان کو ہدایت ملتی کیوں نہیں؟ پہلی ہدایت ان تک پہنچ گئی ہے. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، وہی ہے جس نے ان ان پڑھوں میں، امیین میں، اپنے رسول کو بھیجا جو اس کی آیات انہیں تلاوت کر کے سناتا ہے، یعنی ہدایت کرتا ہے. پھر سب کی ہدایت کیوں نہیں ہو رہی؟ یہ خود بیزار ہیں، یہ اتنے گندے ہو چکے ہیں، ان کا جی نہیں چاہتا اچھی بات کو اپنانے پر. یہ یاد رکھیے، یہ اس زمانے کے لیے نہیں ہے، قیامت تک توفیقات ملنے اور نہ ملنے کا قانون یہی ہے. جس نے خود کو برائیوں سے مانوس کر لیا ہے، اس کو نیکیوں سے وحشت ہوتی ہے. جس نے خود کو نیکیوں سے، اچھی محفلوں سے مانوس کر لیا ہے، اس کو بری محفلوں میں جاتے ہوئے وحشت محسوس ہوتی ہے. قانون نہیں بدلتا، اللہ کا بنایا ہوا یہ قانون. اب ذرا چند نکات سن لیجئے قرآن سے. سورہ آل عمران میں نوٹ کر کے لایا، آیت نمبر 138، اس میں دونوں ہدایتوں کا ذکر ہو رہا ہے، بات اور واضح ہو جائے گی. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ھذا بیان للناس، یہ قرآن سب کے لیے بیان ہے. بس ھدی للناس کی جگہ کیا کر دیا؟ بیان للناس. بس اس ہدایت سے مراد یہ ہے کہ یہ قرآن بیان سب کو کر دے گا، لیکن وھدی وموعظۃ للمتقین. اگلا سٹیپ کن کو نصیب ہوگا؟ متقین. یہ قانون اتنا اٹل ہے کہ رسول چاہ رہے ہوں، لیکن وہ جس کے بارے میں چاہ رہے ہیں وہ نہیں رغبت کرتا، وہ اپنی بدماشی پر خوش ہے. تو اللہ اپنے رسول سے پھر ایسوں کے لیے کس لہجے میں خطاب کرتا ہے؟ توجہ فرمائیے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اب اس آیہ کریمہ کی آپ الفاظ سنیں، الفاظ سے یہ اللہ اپنے رسول سے بات کر رہا ہے، ان الفاظ سے آپ کو خود پتہ چل جائے گا رسول کی کیفیت کیا ہوگی، کیوں اللہ یہ کہہ رہا ہے. توجہ فرمائیے، یہ سورہ یونس آیت نمبر 99 اور آیت نمبر 100 یہ دو آیتیں. اللہ فرما رہا ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور اگر تیرا رب چاہتا لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، تو جو کوئی زمین پر ہے سب ایمان لے آتے. توجہ فرمائیں، اگر تیرا رب چاہتا تو اے رسول تو پریشان کیوں ہوتا ہے، تو کیوں تڑپ رہا ہے کہ یہ کیوں ایمان نہیں لا رہے، یہ گندے ہیں. ابھی وضاحت کروں گا مزید کیا چیز رکاوٹ ہے ایمان لانے میں، عمار یاسر کیوں لپک کر ایمان لے آتے ہیں، اور ابو لہب سگا چچا ہے. تبت یدا ابی لہب و تب کا مستاق بن جاتا ہے، کیا چیز ہے پیچھے. قانون پہچانیے اور جانیے، اور پھر ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ کو دیکھے اسی قانون کی روشنی میں کہ میں کیسا ہوں، میری طبیعت جو میں نے بنائی ہے وہ کیسی ہے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر اے رسول آپ کا رب چاہتا لَآمَنَا، یقیناً ایمان لے آتا. من فی الارض، جو کوئی اس زمین پر ہے، جمیعاً سارے کے سارے. اَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُ مُؤْمِنِينَ، تو کیا اے رسول آپ لوگوں کو مجبور کرو گے کہ وہ مومن بن جائیں؟ یہ رسول کی کیفیت پتہ چلتی ہے اس، یعنی رسول اللہ کا بس نہیں چلتا کہ یہ سب کیوں ایمان نہیں لا رہے. اَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ، کیا آپ لوگوں پر زبردستی کریں گے اَن يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، کہ یہ مومن بن جائیں. اب توجہ فرما اگلی آیت، آیت نمبر 100، وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ، کسی نفس کے اختیار میں نہیں ہے ان تؤمن، کہ وہ ایمان لے آئے، الا باذن اللہ، سوائے اس کے کہ اللہ اذن دے. آپ اے رسول نہ تڑپے ان کے لیے، اور کہا ہے قرآن نے تڑپ کی شدت دیکھیے رسول اللہ کی. اللہ کیا فرماتا ہے، لعلک باخع نفسک علی آثارہم، اے رسول ان کے پیچھے چل چل کے آپ تو خود کو مار ڈالو گے. یہ آیتیں بتا رہی ہیں کہ یہ رسول کتنا تڑپ رکھتا ہے ہدایت کی. جیسے ایک دفعہ باپ بچے سے کہے کہ بیٹا آپ نے فل محنت کرنی ہے، ٹاپ کرنا ہے، لیکن پھر باپ دیکھے کہ بچے کو تو سب کچھ بھول گیا ہے، پھر وہ باپ ہی بچے سے کہتا ہے میں نے اس لیے تو نہیں آپ کو یہ کہا تھا کہ آپ اپنے آپ کو مار ڈالو. بچہ باپ کے حکم کو ایسے مانے کہ باپ کو ہی روکنا پڑے کہ تھوڑا ریسٹ بھی کر لو، میں نے اس لیے نہیں کہا تھا، میری مراد یہ نہیں تھی. یہ اللہ اور رسول کا رابطہ ہے. توجہ فرما رہے ہیں، لعلک باخع نفسک علی آثارہم، آپ اپنے تئیں اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے اس غم میں کہ یہ ایمان کیوں نہیں لا رہے. اب یہاں پہ کیا کہہ رہے، وما کان لنفس ان تؤمن، کسی نفس کے لیے نہیں ہے کہ وہ ایمان لائے، الا باذن اللہ، سوائے اللہ کے اذن کے. اب اس آیت کا آخر سن لیجئے اور ان دونوں جملوں کو ملائیے، آپ کو پتہ چل جائے گا اللہ کا ایمان لانے کا اذن کسے ملتا ہے کسے نہیں ملتا. وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن الله، یہ اللہ کس کو سمجھا رہا ہے؟ اپنے رسول کو. کسی کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ ایمان لائے، الا باذن الله، اللہ کے اذن کے سوا. تو اللہ کا اذن کسے ملے گا؟ سوال اگلا حصہ آخری حصہ آیت نمبر 100 سورہ یونس، وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ، اور اللہ نجاست ان کے لیے قرار دیتا ہے، عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، کہ جو ہماری بات سن کر عقل استعمال نہیں کرتے، خواہشات کو زیادہ چاہتے ہیں. بہت. وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ، رجس کا معنی تو پتہ ہے نا، وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ، اور اللہ قرار دے دیتا ہے رجس ان کے لیے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ان کو اللہ اذن نہیں دیتا، ان کو ایمان لانے کی توفیق نہیں ملتی. کیا جرم ہے ان کا؟ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، وہ جو اللہ نے سب سے بڑی نعمت دی ہے اسے اللہ کی بات سن کر سمجھنے کے لیے استعمال نہیں کرتے. ایک روایت سنا دوں اور پھر آج کی عرائض کو تمام کروں، بات جاری رہے گی. ابن سعد کربلا کے میدان میں، یہ دو درجے ہدایت کے، اللہ کا قانون کتنا سخت ہے. پہلا درجہ ہدایت کا ابن سعد کو باقیوں سے زیادہ ملا ہوا تھا، وہ باقیوں سے زیادہ جانتا تھا حسین کون ہے. وہ رسول اللہ کے ایک بہت بڑے صحابی حضرت سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا ہے، عمر ابن سعد. اس کو باقی لشکر سے زیادہ پتا ہے حسین کون. لیکن یہ جو اس کو پتا ہے، اس کا اس کو فائدہ ہوگا یا فائدہ نہیں ہوگا؟ فائدہ نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس یہ پہلا درجہ تو ہے، یعنی اس کو راستہ پتا ہے، یہ حسین، جنت اسی حسین کی طرف سے ملے گی. پھر بھی کیوں حسین کے خلاف تلوار کھینچتا ہے؟ دوسرا والا، الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اگر انسان عقل کو، بس اس بات پر توجہ کیجئے گا، اگر انسان جب بھی کسی دو راہے پہ کھڑا ہوتا ہے، اگر اپنی عقل کو اپنی خواہشات سے آزاد رکھے، عقل کو خواہشات سے آزاد رکھے، تو اللہ کی یہ عظیم نعمت اسے صحیح مشورہ دیتی ہے، یہ کر یہ نہ کر. لیکن جب اس عقل پر انسان اپنی خواہشات کو غالب کر دے، تو پھر یہ خواہشات کے ہاتھوں یہ طاقت استعمال ہوتی ہے ان اہداف تک پہنچنے کے لیے جو انسان کی خواہشات کے ہدف ہوتے ہیں. میں کل اس بات کو لے کر آگے چلوں گا. ایک روایت سن لیجئے، مدینہ منورہ میں ایک صحابی نے اللہ کے رسول سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے جب اسلام کی دعوت نہیں دی تھی، اسلام کی تحریک کا جب آپ نے آغاز نہیں کیا تھا، تو اس سے پہلے بھی ہم لوگ اچھے کام کرتے تھے. ہم لوگ، یہ غور سے سنیے گا تب سمجھ میں آئے گی، اور یہ جو پچھلی باتیں میں نے کی ہیں ان سے کنیکٹڈ ہے، ان کو کامل تر کرنے کے لیے. یا رسول اللہ، آپ کے اسلام کی دعوت دینے سے پہلے جب ہمارا جاہلیت کا دور تھا، اس وقت بھی ہم میں سے کچھ لوگ اچھے کام کرتے تھے. اچھے کام کون سے؟ جنہیں اسلام نے اچھا کہا ہے. مثلا بھوکوں کو کھلا دیتے تھے، کسی کی مدد کر دیتے تھے، پیاسے کو پانی پلا دیتے تھے، ہم وہ کام کرتے تھے. ان کاموں کا ہمیں کوئی صلہ ملے گا؟ قانون وہی ہے جو میں بتا چکا ہوں آپ. جب انسان دو راہے پہ کھڑا ہوتا ہے، تو اس سے پہلے جو اس نے زندگی گزاری ہوتی ہے، اچھے یا برے اپنے اختیار سے اعمال کیے ہوتے ہیں، وہ پھر اس کے ڈیسیجن کو افیکٹ کرتے ہیں. سمجھے گا بات, اس روایت سے سمجھے گا. یا رسول اللہ وہ اس زمانے کے نیک کام ان کا بھی ہمیں کوئی اجر ملے گا, کوئی صلہ ملے گا, یا وہ ضائع ہو گئے؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, ایک جملہ فرمایا اور بہت کچھ سمجھا دیا ان کو بھی اور ہمیں بھی. فرمایا وہ جو تم نے اسلام, میرے اعلان اسلام سے پہلے نیک کام کرنے کی تمہاری عادت تھی, تمہارے وہی نیک کام سبب بنے کہ جب میں نے دعوت دی تم نے قبول کر لی. بات سمجھے؟ جو اسلام سے پہلے جانور تھے اسلام کی تبلیغ سے اور جانور بن گئے, چونکہ ان کو اپنے مفادات خطرے میں دکھائی دینے شروع ہو گئے. اللہ کے نبیوں کے بارے میں قرآن بیان کرتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا اِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ. ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی خبردار کرنے والا نہیں بھیجا مگر سب سے پہلے اس بستی کے جو بڑے تھے, مالدار طبقہ, مترفی. مترف کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس مال بھی زیادہ ہو, اور عام طور پر صاحب اقتدار بھی یہی طبقہ ہوتا ہے, یا صاحب اقتدار ہوتے ہیں یا صاحب اقتدار کے ساتھ لنک ہوتے ہیں مالداروں کے. سب سے پہلے قرآن کہتا ہے یہ طبقہ ہمارے نبی کے خلاف اٹھ کے کھڑا ہو جاتا تھا. کیوں؟ ان کو عوام سے پہلے پتہ چل جاتا تھا کہ یہ جو بات کر رہا ہے ہمارے ہاتھ پلے کچھ نہیں چھوڑے گا. سب سے پہلے یہ, اور قرآن کہتا ہے بلا استثناء جس بستی میں ہم نے رسول بھیجا یہ طبقہ سب سے پہلے نبی کا دشمن بنا, اور مکہ میں بھی یہی ہوا. جو بڑے جانور تھے ان کو فوراً پتہ چل گیا کہ یہ جو کہہ رہے لا الہ الا اللہ یہ ہمارے نظام کی, ہمارے مفادات کی جڑ کاٹنے کا اعلان ہے. جو بھی حیوان ہوتے ہیں, جو بھی نفس پرست ہوتے ہیں, وہ ہمیشہ درندوں اور جانوروں والے فیصلے کرتے ہیں, عقل والے فیصلے نہیں کرتے. چاہے وہ بدر میں ہوں رسول اللہ کے مد مقابل, اور چاہے وہ کربلا میں ہوں اس رسول کے نواسے کے مد مقابل, سارا خاندان رسول. روایت کے لفظ امام فرماتے ہیں, اپنا تعارف کرواتے ہیں اپنے خاندان کا, سب ائمہ کا, فرماتے ہیں ما منا الا مقتول او مسموم, ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ یا اس کو قتل کیا گیا یا اس کو زہر دیا گیا. آسمان امامت و ولایت کے آٹھویں ستارے کی شہادت کا دن. عجیب عجیب بغض ہے خاندان رسول سے, عجیب حسد ہے خاندان رسول سے. امام کے صحابی ہیں ابا سلت, یہ بیان کرتے ہیں مامون کے گھر جانے سے پہلے, داخل ہونے سے پہلے امام نے مجھے فرمایا ابا سلت میرا انتظار کرنا باہر, اگر میں اس حال میں باہر نکلوں کہ میں نے اپنی ابا اپنے سر پر ڈال رکھی ہو تو سمجھ لینا جو یہ ظالم چاہتے تھے اس میں کامیاب ہو گئے اور مجھے انہوں نے زہر دے دیا. ابا سلط باہر منتظر ہیں, تھوڑی دیر کے بعد امام رضا باہر نکلتے ہیں. اب ابا سلط نے کیا دیکھا کہ اپنی ابا اپنے سر پر ڈال رکھی ہے, آہستہ آہستہ قدم ڈگمگا رہے ہیں اور اس قدر زہر کا اثر ہو رہا ہے کہ چلتے چلتے بار بار زمین پر بیٹھ جاتے ہیں. ابا سلط کہتا ہے خدا جانے کس طرح مشکل کے ساتھ امام رضا گھر تک پہنچے, راستے میں بار بار فرما رہے تھے ابا سلط زہر کے اثر سے میرا جگر ٹکڑے ہو رہا ہے. گھر میں داخل ہوئے پہلا سوال کیا، خدمت گزاروں کو کھانا دیا ہے یا نہیں دیا؟ جواب ملا آپ کی خبر پہنچ چکی تھی، کسی نے کھانا نہیں کھایا۔ فرمایا نہیں، دسترخوان بچھایا جائے، قربان جاؤں آل رسول کے خاندان پر، قربان جاؤں رحمت للعالمین کے خاندان پر، زہر کا اثر جاری ہے پھر بھی خدمت گزاروں کی بھوک یاد ہے۔ فرمایا دسترخوان بچھاؤ، دسترخوان بچھایا گیا، سب خدمت گزاروں کو اس پر بٹھایا گیا۔ امام نے فرمایا مجھے سہارا دے کر ان کے پاس لے چلو، دونوں طرف سے امام کو سہارا دیا گیا۔ اس دسترخوان کے قریب آئے، کمزور آواز میں ایک ایک خدمت گزار سے اس کا احوال پوچھتے ہیں۔ عزاداروں سب نے کھانا کھایا، اب جب سب چلے گئے امام رضا زمین پر بیٹھ گئے۔ ابا سلط کہتے ہیں بار بار امام کی نظر دروازے کی طرف پڑ رہی تھی، شاید کسی کا انتظار تھا، کس کا انتظار تھا؟ اپنے فرزند جواد الائمہ کا انتظار تھا۔ کچھ ہی دیر گزری کہ اعجاز امامت سے جواد الائمہ وہاں پہنچ گئے، گھر کا دروازہ کھلا۔ ابا سلط کہتے ہیں کچھ دیر میں نے کیا دیکھا، امام رضا کا سر اپنے بیٹے کی گود میں ہے۔ بس عزاداروں اس قصے کو یہاں ختم کروں گا اور سلام کروں گا۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ آپ پر سلام ہو، آپ کے بچے کی حسرت رہ گئی کہ باپ کا سر اپنی گود میں رکھتا، وہ سجاد آپ کے سر کو کیسے گود میں رکھتا؟ آپ کا لاشا تو بے سر تھا، آپ کا سر تو دشمن کے نیزوں پر بلند ہو چکا تھا۔ خدا جانتا ہے سید سجاد اپنے بابا کی بے کفن لاش کے پاس سے کیسے گزرے ہوں گے۔ بس بی بی زینب کا یہ جملہ مقاتل میں ملتا ہے کہ میں نے سجاد کو دیکھا کہ اپنے بابا کی لاش کے پاس اس حالت میں کھڑا تھا کہ مجھے یوں لگا کہ اگر کچھ دیر اور ہو گئی تو سجاد کی روح بھی بدن سے نکل جائے گی۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم رضا۔